الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. آئندہ چھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ مومن پڑھی جائے گی. یہ نو رکوعوں پر مشتمل ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, میں اس کے صرف چند مضامین کی طرف اشارہ کر سکوں گا. سب سے پہلے تو یہ فواتح یعنی وہ آیات جن سے آغاز ہوا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, نزول ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے کہ جو العزیز ہے اور العلیم ہے, زبردست ہے, سب کچھ جاننے والا. اس کے بعد یہ چار جو شانیں اللہ تعالی کی آئی ہیں بڑی پیاری ہیں. غافر الذنب, گناہ کا بخشنے والا, قابل التوب, توبہ کا قبول فرمانے والا, شدید العقاب, سزا کا سخت, ذی الطول, بڑی مقدرت والا, قوت والا, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, الیہ المصیر, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ایک اہم مضمون پہلے ہی رکوع میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالی کے جو مقربین ہیں فرشتوں میں سے, یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حوله, کہ جو فرشتے کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں, جس کا ایک نقشہ ہم نے ابھی سورہ شبر کے آخر میں دیکھا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بھی کرتے رہتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور اسی پر یقین رکھتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور استغفار کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا, تو مغفرت فرما دے ان کی کہ جنہوں نے توبہ کی ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور اے پروردگار انہیں جہنم کے آگ سے بچا لیجو. ربنا وادخلہم جنات عدن اللتی وعدتہم, اور پروردگار ان کو ضرور داخل کیجیو ان باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم, اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے آباء و اجداد میں سے, ان کی بیویوں یا شوہروں میں سے, وذریاتہم, اور ان کی اولاد میں سے جو بھی صالح ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کیجیو. انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو ہی ہے العزیز, زبردست, اور الحکیم, کمال حکمت والا. وقہم السیئات, اور پروردگار انہیں بچا لیجیو برائیوں سے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ, فقد رحمتہ, اور جسے اس دن تو نے بچا لیا برائیوں سے تو اس پر تو نے بڑی رحمت فرمائی. وذلک هو الفوز العظیم, اور یقیناً یہی ہے بہت بڑی کامیابی. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم مضمون جو اس میں آیا ہے, علمی اعتبار سے وہ بہت بلند ہے, وہ یہ ہے کہ اہل جہنم کی فریاد نقل کی گئی ہے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل, وہ یہ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندہ کیا, تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ دو موتیں کون سی ہیں اور دو احیاء کون سی ہیں, یہ بہت بڑا علمی مسئلہ ہے. اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے, وہ آپ میں سے جن حضرات کی دلچسپی ہو پڑھ لیں. پہلی تخلیق انسان کی ہوئی ہے عالم امر میں ارواح کی شکل میں, اور اس کے بعد ان کو چھلا دیا گیا. یہ اماتہ اولا ہے. پہلی زندگی وہ تھی جس میں ہم نے پروردگار سے معاہدہ کیا, لست بربکم قالوا بلا, پہلی موت تو ہم گزار آئے ہیں. یہ احیاء ہوا ہے یہاں ہمارا, دوبارہ زندگی ہوئی ہے اس زندگی میں, اور پھر موت آئے گی, اور پھر زندگی ہوگی تو وہ آخرت کی زندگی ہوگی. تو یہ دو احیاء ہیں اور دو اماتیں. پھر ذرا اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 وہاں دیکھ لیجئے کہ یہ چونکہ مثنیٰ ہے اس سورہ زمر کا, فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس پکارو اللہ کو. عبادت کا دوسرا رخ جو ہے وہ دعا ہے. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. چنانچہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ دعا پر زیادہ زور ہے، اگرچہ وہ اخلاص فی الدین جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے. اللہ کو پکارو، لیکن پکارنا وہی مفید ہوگا جو اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ تم نے اپنی بندگی اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر تو وہ دعا جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، اس کی قبولیت کا کوئی سوال نہیں. خلوص اور اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کیا تو پھر جہاں چاہو پکارو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اسی میں وہ الفاظ آئے ہیں حقیقت وحی کے ضمن میں علمی معاملہ ہے. يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، وہ نازل فرماتا ہے روح اپنے امر میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ وحی کو بھی روح کہا گیا. یہ میں نے سورہ نحل کی پہلی آیت میں بھی توجہ دلائی تھی کہ وحی کے لانے والا وہ بھی روح، اور روح الامین اور روح القدس، خود وحی بھی روح ہے. اور وحی جو نازل ہوتی ہے وہ در حقیقت بدن پر نہیں نازل ہوتی، روح پر نازل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا علی قلب، تھا وہ براہ راست قلب پر اس کا نزول ہوتا ہے، اور قلب در حقیقت مسکن روح ہے. تو اس کے تلقی کرنے والی جو ہے وہ بھی روح محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سورہ مومن کا ایک بہت اہم مضمون جس سے مجھے ایک خصوصی محبت ہے، وہ مومن آل فرعون کی ایک تقریر ہے. یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے سمجھنے کا کہ فرعون کا معاملہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑا عجیب ہوا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس فرعون کی گود میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی وہ المنفتاح تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے رمسیس کو حکومت سونپ دی تھی. تو جب حضرت موسیٰ گئے ہیں مصر کو چھوڑ کر اور پھر واپس آئے ہیں رسالت پر فائز ہو کر، تو اب یہ رمسیس جو ہے یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اب یہ رمسیس ظاہر بات ہے کہ محل میں حضرت موسیٰ پلے بڑھے تھے، وہیں یہ رمسیس، تو بالکل بھائیوں کا سا پیار ان کے مابین معلوم ہوتا ہے. چنانچہ شروع میں تو عجیب لگتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 ہے وہ، میں اس مسئلے کو آج چاہتا ہوں ذرا سمجھا دینا آپ کو، کہ اس وقت تو فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، لہذا انہوں نے باقاعدہ محضر نامہ پیش کیا. یوں کہیے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ تجھے بھی چھوڑ دے اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دے؟ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ نپلی ایون ان دی بڈ. ابھی تو بالکل یہ آغاز ہے شرارت کا، ان کے نقطۂ نگاہ سے تو یہ شرارت تھی، لہذا ابھی کچل دو اور اس کو موسیٰ کو قتل کر دو. اس وقت اس کا قول یہ تھا، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، موسیٰ کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کی قوم کے لڑکوں کو قتل کریں گے جو بھی پیدا ہوں گے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ان پورے طور پر غالب ہیں، ان پر کوئی ڈرنے والی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ ذاتی محبت تھی فرعون کی جو اس وقت آڑے آ گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس نے قتل کرنے کا اقدام نہیں کیا. لیکن جب صورت وہ بن گئی کہ جو مجھ سے غبار نظر آتا تھا وہ تو اب ایک بہت بڑی آندھی بن گئی، اب خود فرعون چاہتا ہے کہ قتل کر دیا جائے موسیٰ کو، وہ ریزولوشن لے کر اپنے دربار میں آیا ہے، ضروری اقتل موسیٰ، وہ یہاں سے آ رہا ہے سورہ مومن میں ذکر. لیکن اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے پھیل چکی، یہاں تک کہ خود آل فرعون میں سے کچھ لوگوں کو اس نے مسخر کر دیا، آخر وہ بھی انسان تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے خاندان کی ایک بڑی شخصیت ایمان لا چکی، لیکن اس نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. جب فرعون نے یہ بات پیش کی، اب یہ ہے وہ، وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ، فرعون نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دو، یہ بالکل ضروری کے معنی چھوڑو مجھے، یعنی یہ کہ مجھے اجازت دیجئے اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور اگر اس کی واقعی اس کا کوئی رب ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارے آپ لوگوں کے دین کو بدل نہ دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں وہ فساد برپا کر دے. اور غور کیجئے، یہ بات پہلے اس کے سردار کہہ رہے تھے، تو اس نے بات نہیں مانی تھی، اب وہ فرعون صاحب خود فرما رہے ہیں. معلوم ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت دربار میں موجود تھے، انہوں نے فوراً توجہ کی اللہ کی طرف جیسے کہ ہونی چاہیے. قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. حضرت موسیٰ نے تو فوراً یہ کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے، ہر متکبر کی پکڑ یا ہر متکبر جو بھی میرے ساتھ کرنا چاہے کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، جو وہ متکبرین کے جو یوم حساب کا یقین نہیں رکھتے. اب یہ موقع چونکہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے، اس وقت خاموش اگر رہ جاتے وہ مومن آل فرعون تو ہو سکتا ہے تو ریزولوشن تھرو ہو جاتا، لیکن یہاں اب وہ کھڑے ہوئے. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر شروع کی ہے، کہا ایک مومن مرد نے کہ جو آل فرعون میں سے تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. یہ تقریر جو ہے خاص طور پر نوٹ کیجئے، اتنی لمبی تقریر پورے قرآن مجید میں کسی رسول کی بھی نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی تقریر نقل ہوئی، اور اتنی بلیغ تقریر، اتنا عجیب یہ خطبہ ہے، اتنا جامع اور فصاحت اور بلاغت کا حامل. وہ کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ہوش میں آؤ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے معجزے لے کر آیا ہے، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے. وان یک کاذب فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اور اگر وہ سچا ہے تو ہوش میں آؤ، پھر جو خبریں وہ دے رہا ہے عذاب الہی کی، ہو سکتا ہے تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ. ان اللہ لا یادی من ہوا مشرف الکذاب، یقینا اللہ راہ یاب نہیں کرتا ان کو کہ جو حد سے متجاوز تجاوز کرنے والے اور جھوٹے ہوں. اب غور کیجئے گا، یہی الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہے تھے جب لوگوں نے دست درازی کی تھی حضور پر، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ لوگوں کیا تم قتل کے در پہ ہو، قتل کرنا چاہتے ہو ایک اللہ کے بندے کو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کے بعد تقریر سنیے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، میری قوم کے لوگوں آج تو تمہارے پاس حکومت ہے، تم زمین میں سربلند ہو، غلبہ ہے. فمن ينصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن کون ہوگا جو ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ گیا. قال فرعون، ابھی یہ تھوڑی سی تقریر ہی کا اثر اتنا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پورے دربار پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ایک اثر قائم ہو گیا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل بے بس ہو کر کہتا ہے کہ جو میری رائے تھی وہی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، میں نے تو بہرحال جس چیز میں بھلائی دیکھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی آپ جانے. لیکن اب ان کی تقریر جاری ہے. وقال الذي امن، اور کہا اس نے جو ایمان لائے تھے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر اسی طرح کا عذاب آئے جیسے اور قوموں پر آ چکا ہے. مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم، قوم نوح پر، عاد پر، ثمود پر اور ان کے بعد. وما اللہ یرید الظلم للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے میری قوم کے لوگوں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، مجھے یوم التناد جس دن کے پکارا جائے گا اس دن کے عذاب کا بھی اندیشہ ہے. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن کے تم پیٹھ دکھا کر بھاگو گے لیکن تمہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، اور تمہارے پاس یوسف بھی آئے تھے پہلے کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ. فما زلتم فی شک مما جاءتم به، تو جو کچھ تعلیم وہ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شکوک ہی میں مبتلا رہے. حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسولا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا بس اب ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. کذلک یضل اللہ من ہوا مسرف المرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں اور شک میں پڑنے والے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس سند کے کہ جو اللہ نے انہیں دی ہو. کبر مقتل عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت برا ہے یہ طرز عمل اللہ کے اور اہل ایمان کے نزدیک. کذلک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالی ہر متکبر اور جابر کے دل پر مہر کر دیتا. وقال فرعون، اب دیکھیے جسے کہتے ہیں ہمارے محاورے میں کس یعنی بلی کھمبا نوچے، اور تو کچھ سوچا نہیں، سوجھا نہیں فرعون کو. وقال فرعون، فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب، ذرا میرے لیے ایک بڑی اونچی سی عمارت بناؤ، اونچا مینار بناؤ، میں اس پر چڑھ کر ذرا آسمان کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا آسمانوں کے قریب ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں، جھانکنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی کوئی الہ ہے جس کی طرف سے یہ موسیٰ بلا رہے ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں تو اب تک یہی گمان کیے ہوئے ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور پھر کہا انہوں نے جو ایمان لائے تھے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو، میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں جان لو یہ دنیا کی زندگی سوائے برتنے کی شے کے اور کچھ نہیں ہے. وان الاخرت ہی دار القرار، اور اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہی مستقل ٹھکانا ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو کوئی برائی کمائے گا اسے اسی کے بقدر بدلہ ملے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه يرزقون فيها بغیر حساب. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، اور اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو. تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، تم مجھے چاہتے ہو اس بات کی طرف بلانا کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں یا اس کے ساتھ کسی ایسی شے کو شریک کروں جس کے لیے میرے پاس علم نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ مِنَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں پکار رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو العزیز ہے اور غفار ہے. لا جرم انما تدعونني الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، جن ہستیوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے بڑھنے والے ہی جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ کہ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں. انتہائی اپیلی انداز ہے، اگر آج تم نہیں مانو گے میری بات تو ایک وقت آئے گا کہ تم اس وقت چیتو گے. یوم اذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن انسان چیتے گا، لیکن اس روز چیتنے کا فائدہ کیا، یاد آئے گا لیکن یاد آنا بیکار ہوگا. اور اس کے بعد ہے وہ الفاظ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے اور دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقریر آل فرعون کی. مومن آل فرعون، انہی کے نام سے سورت کا نام سورہ مومن ہے. ایک آیت اور اس سورہ مبارکہ کے سن لیجئے، وہ بہت اہم ہے اس کے اس مرکزی مضمون کے اعتبار سے. چھٹے رکوع کی آخری آیت، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب یہ کہتا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، یقینا وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار اسی میں ہے، عجز اور تذلل اسی میں ہے کہ انسان اسے مانگے. تو در حقیقت دعا جو ہے وہ مخل عبادہ جو کہا ہے، اور یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کر دیا. تو جو لوگ استکبار کی بنا پر مجھ سے میری عبادت اور مجھ سے دعا سے اعراض کریں گے، سید خلون جہنم داخرین، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر. اور سن لیجئے چلیے آیات 64-66 تاکہ وہ جو مضمون ہے پچھلی اور اس سورت کا وہ پوری طرح مربوط ہو جائے. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فدعوہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اس کو اپنے دین کو، اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، قل حمد و سپاس اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جانی البینات من ربی، کہہ دو اے محمد مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی یا پرستش کروں جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے یہ بینات آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.